والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، اور قربانی کے عورتوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ہم نے بھلائی ہے، یعنی ان کے ذبح کرنے میں، ان کے پالنے پوسنے میں، ان کو تیار کرنے میں خیر ہی خیر ہے، اور ان کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنے میں. فاذکر اسم اللہ علیہا صواف، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب ان کی پیٹیں زمین پہ ٹک جائیں، یعنی ان کی جان نکل جائے، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کنات کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی ان کو نہ کھا کر شکر ادا نہیں ہوتا، ان کو استعمال کر کے اور صحیح طریقے پر انہیں ذبح کر کے استعمال کر کے ہی شکر ادا ہوگا، اور اللہ کی پیدا کردہ نعمت کو استعمال کرنا بھی ایک شکر ہے، یہ شکر ہی کی ایک قسم ہے. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو، یعنی اللہ کی بڑائی جان کرو، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، اللہ اکبر کہو. اور آپ بشارت دے دیجئے محسنین کو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، کس کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے. مدافعت کرنا سے یہ دفع کرنے سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہٹانا اور دور کرنا. یعنی جن اہل ایمان نے اللہ کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے اور جو خطرے کی زندگی آج بسر کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ مضبوط ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنی حفاظت میں لے لے گا. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی، مسلمان چاہتے بھی تھے کہ اپنے اوپر ہونے والے تشدد کا جواب دے، لیکن چونکہ ابھی تک پوری طرح مسلمان تیار نہ تھے، اس لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. 13 سال مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا گیا، پریشان کیا گیا، لیکن جواب میں انہیں جوابی حملوں کی اجازت نہ تھی. مدینہ میں آ کر جب مسلمان مضبوط ہو گئے، لڑنے کے قابل ہو گئے، ایک محفوظ پوزیشن میں آ گئے، تو پھر انہیں حکم ہوا اب جنگ کرو. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ تم اس انتظار میں تھے کہ جنگ تم پہ فرض کی گئی، جب کی گئی تو تم اب اس سے ڈرنے لگے اور گھبرانے لگے. تو اصل حکم یہی ہے کہ انسان جنگ کرنے کے پہلے وسائل مہیا کرے، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے. ان اللہ علی نفسہم لقدیر، کیونکہ اگر مکہ میں مسلمانوں کو اجازت دے دی جاتی جنگ کی تو کیا ہوتا؟ وہ مظلوم تھے، مجبور تھے، دشمن ان کو بگل جاتے، ختم کر کے رکھ دیتے. اس لیے مسئلہ دشمن تھی کہ ابھی ہاتھ روک کر رکھا جائے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ اجازت دے دی گئی. اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اسباب ہی کے ذریعے آتی ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اسباب مہیا کرو، اپنے اندر کامردی پیدا کرو، استقامت پیدا کرو، جرات پیدا کرو، قوت پیدا کرو، اور پھر تم اس قوت کو استعمال کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی. کیونکہ اللہ پر بھروسے اور توکل کا بھی ایک طریقہ ہے، تعقل و توکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو. الذین اخرجوا من دیارہم، یہ دو لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، یہ کیوں نہ جنگ کرے؟ ان کے اوپر ایسے ایسے ظلم ہوئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، سب مسمار کر ڈالی جائے. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، بہت زبردست آیت ہے یہ، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اللہ کی مدد سے مراد یہاں کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کو مضبوط کرنا، مسلمانوں کی قوت کو مضبوط کرنا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت رکھنے والا، طاقتور، زبردست ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے. اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت کی یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سی اسلامی حکومتیں اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پاتی؟ اس لیے کہ بعض اوقات ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہوتا, ہماری پرائرٹیز صرف وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی اسلامی حکومت کو قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے اس کو قائم کرنے والوں کی اپنی زندگی میں اسلام آئے. عام طور پر ہم لوگ اس بات کا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے اور اسلام کا قانون قائم ہونا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک لوگوں کی اپنی زندگی میں اسلام نہیں تو ایک قانون ان کو کتنا مسلمان کر سکتا ہے. تو مکہ میں مسلمانوں کی تربیت ہوئی, ٹریننگ ہوئی, مضبوط ٹریننگ, طرح طرح کی آزمائشیں آئیں, حتیٰ کہ انہوں نے گھر چھوڑا, مدینہ گئے. جب انہوں نے سب کچھ اتنا اللہ کے لیے خالص کر لیا تو ان کے اپنے اندر بھی مضبوط ہو گئے, باہر سے بھی جب اکٹھے ہوئے تعداد میں اضافہ ہوا, وسائل مہیا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بھی دیا. مدینہ میں ایک اسلامک اسٹیٹ وجود میں آئی. جب وہ وجود میں آئی تو انہوں نے پھر اپنی یہ ذمہ داریاں نبھائی. لیکن اگر مکہ کو ایک اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا تو آپ کا کیا خیال ہے, مسلمان جو اپنی نماز پڑھنے کے لیے چھپ رہے تھے وہاں اسلام نافذ کرتے؟ تو نہیں کر سکتے تھے. لیکن عموماً آج کے مسلمان اس ترتیب کو بھول گئے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی, پھر پکڑ لیا, اب دیکھ لیا کہ میری عقوبت کیسی تھی. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے, اور آج وہ اپنی چھتوں پہ الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بےکار اور کتنے ہی سفر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. شاید یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے. حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اس لیے لوگ اپنی آنکھوں سے بہت سے ایسے منظر دیکھتے ہیں مگر سبق نہیں لیتے. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں, اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا, مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار سال کے برابر ہوتا ہے. یعنی ہم جس چیز میں جلدی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جلدی نہیں ہوتی, تو بات یہ ہے کہ جس طریقے پر ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کا طریقہ اس سے مختلف ہے. بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جس طرح ہمارے پیمانے ہیں اس کے مطابق سب کچھ عمل میں آئے, اللہ تعالیٰ کے پیمانے اس سے مختلف ہیں. وَقَعِيِّ مِن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی, میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا, اور سب کو واپس سے میرے ہی پاس آنا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں, میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں, پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے, اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں. اور آج سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. نبی کی تمنا عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ ہدایت پا جائیں, لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں. لیکن شیطان اپنی پوری کوشش سے اس راستے سے ان کو روکنے کی محنت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطان کے طریقوں کو اور اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم اور حکیم ہے. اسی طرح اگر قرآن پڑھتے وقت شیطان رکاوٹ ڈالے, سمجھنے نہ دے, تو ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے. اور انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی شیطان جب آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر کو دور کر کے اپنی آیات کو محکم فرما دیتے ہیں. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. تاکہ شیطان کی ڈالی اور خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو روب لگا ہوا ہے, یعنی نفاق کا, اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں, اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علم والا اور حلم والا ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ زمین اور یہ رات اور دن کی بات کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی بالا دستی کی بات کی ہے۔ جیسے ایک دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی چلی جاتی ہے، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم سب کو بھی ایک دن جانا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ سب بھی ایک دن چلا جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے اپنی بڑائی کے یا تکبر کے کوئی بھی مظاہرے کیے وہ دنیا میں ٹھہر نہیں سکے۔ عبرتناک مثالوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ اصل بڑائی اللہ ہی کی ہے، تعالی اللہ، وہی بلند و بالا ہے۔ اس لیے انسان کو کسی بھی وقت کی طاقت یا قوت سے متاثر ہو کے اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا، اس سے نہیں اپنی امیدیں وابستہ کرنی۔ امید تو اللہ ہی سے وابستہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے سوا انما یدعون من دونہ ہی هو الباطل۔ اس کے سوا جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ تو سب باطل ہے، اس کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے؟ اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین کو گر نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے، پھر بھی لوگ اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے نا۔ جو چیز ظاہر میں نظر آتی ہے، خوشنما لگتی ہے، وہ اسی کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے، یعنی اپنی زندگی اور موت سے سبق نہیں لیتا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقے عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، یعنی ہر نبی کی امت کے لیے عبادت کا طریقہ مقرر کیا گیا۔ بس وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، یعنی جس طرح ہر امت کا اپنا ایک منصب تھا، اسی طرح آپ کا بھی ایک مستقل منصب ہے۔ کیونکہ اہل کتاب جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بھی وہی دین لایا جو پہلے انبیاء لائے، تو پھر آپ کی شریعت مختلف کیوں ہے؟ اس میں بتایا گیا کہ ہر ایک کے عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ویریشن رکھی ہے ایک امت سے دوسری امت کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک قسمت ہے۔ فرمایا کہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب پتا ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پہ ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہیے میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق پہ کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایہا الناس اے لوگو ضرب مثلا ایک مثال بیان کی جاتی ہے فاستمعوا له اس کو غور سے سنو توجہ سے سنو. کیا ہے مثال؟ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. یہ مکھی ایک ایسی چیز ہے نا جو بہت ہی لذیذ اور معمولی جس کو بیٹھتی ہوئے اس کو بگا دیتا ہے ہٹا دیتے فوراً دور کر کے حقیر چیز ہے. فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے کے سارے بھی اکٹھے ہوتے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. حقیر سے حقیر چیز نہیں بنا سکتے. بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. آئی اور ان کے کھانے پہ بیٹھی اور گئی اور اسے پکڑ نہیں سکتے اور واپس نہیں لا سکتے. اس سے حقیر سی چیز چھوٹی سی چیز لے جاتی ہے. اتنی بے بسی. مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہیں. اور یہ طالب سمراج پجاری ہیں جو کچھ طلب کرنے آتے ہیں اپنے معبودوں سے اور مطلوب جو ہے وہ معبود ہے جن سے کچھ مانگا جاتا ہے. فرمایا یہ مانگنے والے بھی بے سہارا ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے ان کا بھی کوئی حال نہیں. لہٰذا یہ خسارے ہی خسارے میں ہیں. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر تمہارے معبود مکھی سے کچھ نہیں چھڑا سکتے تو تمہیں خدا کے عذاب سے کیسے چھڑا سکتے. جن سے تم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہو وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے, وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ ما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اسے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. کہ اگر اللہ کی قدر پہچان لیتے تو کسی اور کو اس کے برابر ٹھہرانے کی ضرورت ہی نہ کرتے, سوچتے بھی نہیں. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی پیغام رسان منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے. جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع اور سجدہ کرو, اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو, شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اور جہاد آپ کو معلوم ہے کہ صرف جنگ کرنے کو نہیں کہتے, اس کو تو کہتے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں مثلا علم کے میدان میں جہاد, غربت کے میدان میں, بیماری کے میدان, کئی قسم کی آپ جدوجہد کر سکتے ہیں. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, عزت کے لیے. آپ دیکھیے کہ اگر کے مسلمان آج کل یعنی فوجی میدان میں بھی مغلوب ہیں اور بہت مشکلات کا شکار ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر جو آفت ہے ہم سب پر وہ ہے انٹلیکچوئل انویژن کی, کہ ہمارے مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام سے بیزار نظر آتے ہیں. یہ ایک افسوسناک حالت ہے امت مسلمہ کی. سب کیا مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس کے باوجود اسلام سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کا پتہ نہیں ہے, حقیقت کی خبر نہیں ہے. ما قدر اللہ اور قدری, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کیونکہ کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کی پہچان تو کرائی نہیں. یعنی دین کے نام پر بھی بعض اوقات جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں اللہ کی کتاب تو بیچ میں ہوتی نہیں. زبانی کلامی باتوں سے بعض اوقات اس طرح سوچ نہیں بدلتی جس طرح اللہ کی کتاب پڑھ کے سمجھ میں آتی ہے, باتیں سن کر آتی ہے. خیر, آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اسلحہ تیار کرنے کو کہتے ہیں دین کے دشمنوں کے مقابلے میں, دوسری طرف فرماتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق جہادی, کہ یہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ دین کو خطرہ کسی خاص طاقت سے ہے یا مسلمانوں کو خطرہ, تو عموماً جب کوئی جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم سب بہت کانشیس ہوتے ہیں کیونکہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اور اس میں خوف ہوتا ہے کہ ہاں اتنے لوگ مارے جائیں گے, اتنے بم پڑیں گے, یہ اور یہ ہوگا, اتنی تباہی ہوگی, تو ہم سب ڈرتے ہیں, پھر پریشان ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں کیا کریں, کچھ کرنا چاہیے. لیکن ایک اور طرح کا جو مسلمانوں کے اوپر حملہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا, وہ محسوس نہیں ہوتا. اس نے جتنی تباہی کر دی ہے ہماری سوچ کی, ہمارے خیالات کی, ہمارے طرز زندگی کی, وہ ہماری نگاہوں میں نہیں, اس کو ہم کہیں جج ہی نہیں کر پا رہے. ہمارے اپنے گھروں کے بچے, مسلمان گھرانوں کے, دیندار گھرانوں کے بچے دین سے بیزار نظر آتے ہیں, دین سے نفرت کرتے ہیں, دین کے کام سے نفرت کرتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا؟ تاریخ میں کبھی یہ حال نہیں تھا امت مسلمہ کا, یہ اب ہو چکا ہے. یہ تو خاموشی کے ساتھ ہمارے ذہن الٹا کے رکھ دیے گئے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کیسے؟ ہمارے ہی دین کی کتابیں پڑھ کے, ہمارے ہی دین میں سے ایسی باتیں نکال کر خود مسلمانوں کو دین سے بیزار کیے گئے. ایسی ایسی چیزوں میں تیر تلاش کی گئی دین کی, اور ادھر ہمیں تو کچھ خبر نہیں تھی, اس لیے حقیقت کو پتہ نہیں تھا تو دشمن کی باتوں میں. آج بھی آپ دیکھیں ایسی مضمون سازشیں ہو رہی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی جا رہی ہے. ایسی ویب سائٹس موجود ہیں, ایسی کتابیں موجود ہیں, ایسا لٹریچر موجود ہے. ہماری اپنی ایک بہت عزیز جاننے والی ہیں, ان کے تین بچے ہیں اور تینوں ہی بہت اچھے دین پر تھے. ایک کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور اس نے ایک خاص رائٹر کی کتابیں جو اسلام کی طرف لکھتا ہے, کیونکہ پرسنز اور پلیسز کو مینشن کرنا مقصود نہیں ہوتا, اور اچھا والا بچہ جو یہاں تہجد کے لیے اٹھتا تھا اور انتہائی دین کے کاموں میں آ رہا تھا, صرف وہ کتابیں پڑھ کے ماں باپ کا انکار کر دیا اور سب کے ساتھ بدگمان, اور جس ملک میں رہتا ہے وہاں پر اس سے نیشنلٹی تک دے دی گئی, پناہ دے دی گئی, اور ماں باپ ہماری دوست ہیں وہ گئی بےچاری, ان کے ہسبینڈ روتے رہے باقاعدہ بیٹے کے پاس جا کے اس نے ملنے سے انکار کر دیا, اس نے کہا مجھ سے بات بھی نہ کروں. ہاتھ ملتی, ہاتھ ملتی, لٹرلی آنسو میں رو کے ہاتھ ملتی کہ مجھ سے یہ کیسے غلطی کی. میں اتنا بھروسہ تھا مجھے اپنے بچے پر کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہے. بات یہ ہے کہ ایسی کتابوں کا جواب کون دے گا؟ صرف ہم باتیں کر کے جواب ہو جائے گا اس کا؟ ایسے زہر آلود لٹریچر سے کون بچائے گا ہماری نسل کو؟ ہماری ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلتی کہ جو کچھ ہمارے بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں, جو لٹریچر پڑھ رہے ہیں, جو کچھ سیکھتے ہیں, اس میں سے اللہ ہی کی حفاظت ہو تو کوئی بچ جائے, ورنہ دین سے محبت نہیں رہتی یا دین کی قدر نہیں رہتی. مشکل یہ ہے نا کہ مسلمانوں نے خود تو ترقی نہیں کی, اس لیے ہم ہر چیز میں دوسروں پہ محتاج ہیں. کچھ بھی آپ کو پڑھنا ہو, آپ کو انہیں کی لکھی کتابیں پڑھنی ہیں, انہیں کے تیار کی لیبورٹریز میں کام کرنا ہے, انہیں کے ملکوں میں جا کر آپ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے, کیونکہ ہم نے خود بھی کوئی کام نہیں کیا. تو کیا ان میدانوں میں محنت کرنا اور کوشش کرنا جہاد نہیں ہے؟ کیا اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش علمی میدان میں کرنا جہاد نہیں ہے؟ یہ بھی جہاد ہے, لیکن اس کے لیے ہم کبھی بھی نہیں سوچتے. میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں دوں گی کہ غیر مسلموں نے ہماری کتابوں پر کتنی محنت کی. ایک کتاب ہے مفتاح کنوز السنہ, مفتاح کہتے ہیں کی کو, کنوز خزانے اور سنہ سنت کی, حدیث کی کتابوں کی ایک کی ہے. یہ ایک ڈچ مستشرق ہے, اورینٹلسٹ اس نے لکھی تھی, اے جے رنسنگ اس کا نام تھا, انگریزی میں پہلے لکھی گئی, پھر اس کا ترجمہ کیا گیا عربی میں, فواد عبدالباقی نے اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ انڈیکس ہے 14 حدیث کی کتابوں کا, 14 بکس کا انڈیکس ہے, اور مختلف موضوعات پر اس نے ساری حدیثوں کو مختلف موضوعات کے تحت جمع کیا ہے, اور اس کے بارے میں پھر اس نے جامع اشاریہ تیار کیا ہے. مثلا ایک موضوع پر اگر بخاری میں 5 مرتبہ ذکر ہے تو 5 جگہوں کا اس نے ریفرنس دیا. مثلا نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے بخاری میں اور 5 مختلف جگہوں پر آئی ہے, تو اس نے اس حدیث کے 5 ریفرنس لکھے ہوئے ہیں, بہت ٹیڈیس کام تھا یہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان 14 کتابوں میں جہاں جہاں کوئی معلومات ہے اس کے صرف اشاریے, آپ کا نام, آپ کا خاندان, آپ کا کردار, آپ کی فتوحات وغیرہ وغیرہ, یہ 357 سے 361 پیج تک پھیلے ہوئے صرف فہرست. اور آگے ان کے کتنے کتنے ریفرنس ہیں. اس کتاب کی تیاری میں اس شخص نے 10 سال لگائے. ہم نے سے کون مسلمان ہے جو 10 سال لگا کے کوئی کتاب لکھے؟ ہم کہتے ہیں رات سے پہلے کوئی کام ہو جائے اور پھر اس دین کی سب تبلیغ ہو جائے اور سب دنیا بدل جائے. ایسی کتابیں لکھی اور پھر انہوں نے یہ ثابت کیا, دیکھو ہم ہیں کام کرنے والے, آؤ ہمارے پاس پڑھو, پھر ہماری ذہنوں کو خراب کیا. مثلا ایک اور کتاب ہے موجم المفہرس یا الفاظ الحدیث, اس میں 9 حدیث کی کتابوں کا انڈیکس ہے. اکثر مسلمانوں کی لائبریری میں ہوتی ہے, لیکن یاد ہے کہ یہ بھی کسی مسلمان کی تیار کی ہوئی نہیں ہے, 7 جلدوں پہ مشتمل ہے. اس کی تیاری میں 33 سال لگے, 33 ایئرس اس کی کے بننے میں. اور برطانیہ, ڈنمارک, سویڈن, ہالینڈ وغیرہ کی 10 سے زیادہ تنظیموں نے مالی تعاون کیا. 10 آرگنائزیشن تھی ان کی جنہوں نے پیسے لگائے اس کتاب کو تیار کرانے کے لیے. کبھی سوچے کیا انٹرسٹ تھا ان کا, حدیث ہماری, یہ کتابیں ہماری, ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کی, وہ ہمارے لیے کی بنا رہے ہیں, ہمارے لیے کیا بنا رہے ہیں, وہ تو اپنے لیے بنا رہے ہیں کہ ہم ان کی تہوں میں اترے, دیکھیں یہ دنیا میں یہ کیسے چینج لائے تھے, ان کو بھٹکایا کہاں سے جا سکتے ہیں. خود ہمیں بگاڑنے کے لیے ہماری کتابیں پڑھتے ہیں, اس میں محنت کرتے ہیں, 33 سال لگا رہے ہیں. 33 سال ایک بندہ جوانی کی عمر گزرنے لگتی ہے اس کی, 33 سال جب ہو جاتا ہے وہ, اور اتنے اتنے لوگ, ایک کمپنی نہیں, دو نہیں, 10 تنظیمیں مل کے سپورٹ کر رہی ہیں فائنینشلی کہ یہ کتاب لکھی جائے. اور اس طرح انہوں نے ہماری ایک ایک طرح کو اندر تک دیکھا ہے, اور اب وہ وقت آیا ہے کہ وہ ہماری ہر چیز اندر باہر سے ہمیں جانتے ہیں, ہماری کمزوریاں کیا ہیں, ہماری خرابیاں کیا ہیں, کہاں سے ہم بہتائے جا سکتے ہیں, کہاں سے پچھلائے جا سکتے ہیں, کہاں سے خریدے جا سکتے ہیں, کہاں سے بیچے جا سکتے ہیں, کہاں سے مارے جا سکتے ہیں, اور کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود نہیں بدلتے, جب تک ہم خود کام نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے, اپنا وقت, مال اور جان لگائیں گے نہیں, اس وقت تک اسلام کی ترقی, اللہ چاہے تو ایک منٹ میں سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے یہ ہم پہ چھوڑا ہوا, دیکھو تم کیا کرتے ہو, اور ہم صرف کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی کر دے گا, تو معجزہ ہو جائے گا رات و رات, وہ کام نہیں کرنا چاہتے. اور پڑھنے لکھنے کی طرف تم آتے ہی نہیں, ہر چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہے لیکن پڑھنے لکھنے سے کوئی نہیں, کتاب نہیں خریدتے, زیور بنانے کا شوق ہے, چوڑیاں پہننے کا شوق ہے, کپڑے پہننے کا شوق ہے, لیکن کتاب, علم یا علم کے لیے کسی کی مدد, وہ ہمارا کام نہیں. یعنی جن کا نہ دین ہے نہ انہیں اس سے کوئی فائدہ ہے, وہ مل کے پیسہ لگا رہے ہیں ہمارے دین کو سیکھنے کے لیے, اور ہم اپنے گھروں میں کتابوں کی جگہ نہیں بناتے. وَاجْتَبَاكُمْ, اللہ کہتا ہے اس نے چن لیا ہے تم کو, چنے ہوئے لوگ ہو, اس نے تو ہمیں چن لیا, ہم کیا کر رہے ہیں سوچیں, تو ہم تو صرف اس سے خوش ہیں چن لیا ہے ہم کو, ہم چنے ہوئے ہیں. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور دین نے تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی, بہت خوبصورت دین ہے تمہارا, حنیفیت السمحت السہلہ, ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ, ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا لیکن ہم نے اپنے نام بدل دیے, اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا تو کافی ہے یہ, لیکن ہم نے اپنے نام سرکہ وارانہ رکھے برو بندیوں کے نام. یعنی یہ تو کم ہی کسی کو پتا ہوتا ہے, مسلمان ہے یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ منفی ہیں, یہ شافی ہیں, یہ کون کون نہیں. ہوا سماکم المسلمین, اچھا ایک نام کیوں, تاکہ ایک ہو تم, اتحاد ہو, اتفاق ہو, جب یہ ہوگا میں یہ ہوں تم وہ ہو, وہ ہے, بس ٹھیک ہے, ہم ہی ٹھیک ہے اور باقی سب غلط ہے, اختلاف اختلاف اختلاف, دین کی خدمت کہاں سے ہوگی. وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, اس سے پہلے بھی اور اس دین میں, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, تاکہ رسول تم پر گواہ ہو, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور تم سارے انسانوں پر گواہی دو. رسول نے تو اپنا کام کر لیا, ہم نے بھی کیا یا نہیں, ہم نے بھی اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, بس نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, ایک زکات ہی مسلمان ادا کر دے تو حالت سمر جائے امت مسلمہ کی. واعتصموا باللہ, اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو, مضبوط تھام لو, اللہ سے وابستہ ہو جاؤ, اس سے مضبوط تعلق رکھو. ہو مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے. لیکن آج ہم جب دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی مشکل پیش آتی ہے, تو ہم اللہ کی طرف تو کم ہی نظر بڑھاتے ہیں, ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں نیا دنیا میں سے کوئی جو ہماری مدد کرے. ہو مولاکم, وہ ہے مولا تمہارا. فنعم المولا ونعم النصیر, بہت اچھا مولا, بہت اچھا مددگار. مدد مانگو تو صحیح اس سے, لیکن اس کا وعدہ ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, وہ اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.